मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युदलिल फला हादियलह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں، میں گھڑی بھول گیا ہوں تو یہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی؟ بالکل صحیح ہے، بعض وقت گھڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں. سنوں کے عصر کی نماز میں ہم جمعے کی پڑھ رہے ہوں نا. بقرعید کا سیزن ہے 2022. گلیوں میں جانوروں کی رونقیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، پٹرول کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں. اور ماشاءاللہ پٹرول کے ریٹ تو ڈیلی بیسس کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ مہنگائی کے خلاف جو تحریک چلی تھی بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہوئی ہے. آپ کسی کو بارش سے بچانے کی تحریک چلاؤ اور پرنالے کے نیچے نہ کے کھڑا کر دو اس کو. لیکن الحمدللہ ہماری قوم کی عقیدت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. میں زیادہ کھل کے باتیں نہیں کر سکتا، بس اشارتاً ہی بات کروں گا. جیسی پہلے دن تھی ویسی ہی آج بھی. میرا مہنگائی سے کیا تعلق ممبر پہ بیٹھ کے میں مہنگائی کی باتیں کروں؟ یقیناً میرا کوئی سیاسی ٹاپک نہیں ہوتا ممبر پہ، ہونا بھی نہیں چاہیے. اتنی بات تو ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ جو درمیانی درجے کی تنخواہوں میں گھر چلا رہے ہیں، ان کے سینے پہ، ان کے دلوں پہ آرے چلتے ہیں. کاروباری لوگوں کو زیادہ فرق عام طور پہ نہیں پڑتا، زیادہ تر لوگ تو بیچارے ملازم پیشہ لوگ ہیں. تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، مذہب کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن مذہب ہمیں گائیڈ تو کرتا ہے نا کہ کسی بھی موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ چیزیں دو تین آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جنہوں نے بارش سے بچا کے ہمیں پرنالے کے نیچے کھڑا کیا، ان سے اسی طرح عقیدت کرنا جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی دلیل ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بارش میں بھاگ رہے ہو، میں کہہ رہے نہیں تو گیلا ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا. پوری تحریک چلا کے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ پرنالے کے نیچے. ادھر طبیعت سے بھیگو تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا. جو پرنالوں کے نیچے نہاتے ہیں ان کو بارش کے چھینٹوں سے کچھ ہوتا ہے؟ گندے نالے میں نہانے والوں کو دیکھا نا, گندے نالے میں جو نہاتے ہیں نا بےچارے, بعض علاقوں میں غریب بچے ہوتے ہیں گندے نالوں میں نہا رہے ہوتے ہیں, ان کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو آپ کی چھینکوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جن لوگوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان سے اسی طرح عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہے جیسے آپ پہلے کرتے رہے تھے. دوسری بات کہ دیکھو, حکمران تو جو مرضی کرتے رہیں وہ تو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں, انسانی ہمدردی کے ناطے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو درمیانہ طبقہ ہے جو مہنگائی میں پس گیا ہے, ہم تھوڑا خود اس کا خیال کر لیں, ہم تھوڑا صدقات و خیرات کو بڑھا لیں. بہت سے لوگ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومت کھا جائے گی. میں نہیں کہتا کہ آپ ٹیکس نہ دیں, لیکن اتنا تو کریں نا آپ کہ آپ اپنا پیسہ براہ راست ملکی عوام پہ خود خرچ کر لیں. دیکھو, ہمارے ایک دوست نے ٹرین کا سفر کیا. پہلے زمانے میں لوگ بغیر ٹکٹ بھی بہت کرتے تھے, ٹکٹ خریدنا بھول گئے یا بھول ہی گئے ہوں گے کیونکہ ایماندار آدمی تھے, جان کر ایسا نہیں کر سکتے تھے. یا ٹرین چل رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ آدمی اس میں چڑھ جاتا ہے کہ یار ٹکٹ لیتے رہیں گے. جب وہ اسٹیشن پہ اترے تو انہوں نے کیا کیا, میں نے کہا ٹکٹ خرید لو, خرید کے پھاڑ دو, کیونکہ یہ ناجائز ہے نا, آپ یہ بھی تو حرام ہے کہ آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں, تو اب خرید کے کیا کر دو, پھاڑ دو تاکہ گورنمنٹ کے خزانے میں اتنے پیسے چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جانے سے کیا ہوگا. میں نے کہا آپ کا یہ سفر حلال ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ حلال. تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا سفر حلال ہو جائے گا, وہ تو ہو جائے گا جب میں گورنمنٹ کو پیسے دوں گا, لیکن یہ پیسے جب گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں گے تو گورنمنٹ کا کام کس کی فلاح و بہبود ہے؟ عوام کی نا. یہ ان کی لاجک پیش کر رہا ہوں, صحیح ہے غلط ہے یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی فلاح و بہبود, تو میں ڈائریکٹ کسی غریب کو نہ پکڑا دوں. یہ اس میں فائدہ یقینی ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ یقینی ہے. تو میرے سے اس بات کا کوئی جواب بن نہیں پڑا تھا. میں مشورے لوگوں کو یہ نہیں دیتا کہ آپ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے ڈالنے کے بجائے ڈائریکٹ کسی غریب سے, پورا ملک کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اس طریقے سے. لیکن مجھے اس کا اس وقت کوئی جواب بن نہیں پڑا, میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. تو انہوں نے کہا میں یہ پیسے صدقہ کروں گا, لیکن ڈائریکٹ کسی غریب کی جیب میں یہ پیسے ڈال دوں گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. کیونکہ گورنمنٹ, لوگ یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جب ہم پیسے دیتے ہیں تو جتنا سرمایہ حکومت کے پاس جمع ہوتا ہے اتنا رپورٹ یہ ہے کہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا, ان کی اپنی جیبوں میں زیادہ جاتا ہے. تو اس یہ لاجک ان کی ٹھیک تھی یا غلط تھی ایک الگ بحث ہے, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس مہنگائی کے دور میں بھائی حکومت تو جو کرے وہ تو اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا, ہماری اور آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ہم دائیں بائیں دیکھیں کون اس مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اللہ نے اگر ہمیں مالی وسائل دیے ہیں تو ہم تھوڑا ان کے ساتھ تعاون بڑھا دیں. دیکھیں, اصل گورنمنٹ حکومتوں کی گورنمنٹ نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی بھول ہے. یہ لکیریں ہم نے کھینچی ہیں, یہ پاکستان ہے, یہ ہندوستان ہے, یہ افغانستان ہے, یہ ایران ہے, یہ چین ہے, یہ لکیریں کیا اللہ نے بنائی ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. یہ لکیریں اللہ نے تھوڑی بنائی ہیں, یہ تو ہماری بنائی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارا کنٹری ہے, یہ ان کا کنٹری ہے, یہ فلاں کا کنٹری ہے, یہ فلاں کا کنٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا تو اس وقت کوئی کنٹری تھا؟ کوئی بھی کنٹری نہیں تھا. کوئی قوم تھی؟ پٹھان، پنجابی، مہاجر، سرائی کی، بلوچ، کوئی تھی؟ ان سے کہے پوری زمین کس کی ہے؟ تمہاری. اور یہ ساری انسان جو آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے یہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. تو یہ جو حکومتیں ہیں ان سے اصل بڑی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے. ہم مسلم ہیں، ہم کوئی لبرل جو نام نہاد لبرل ہوتے ہیں، یہ ایتھیسٹ تھوڑی ہیں ہم لوگ، ملحد تھوڑی ہیں. تو وہ اللہ جب کسی کو کسی پریشانی میں ڈالتا ہے تو خوب سمجھ لو، قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت واضح ہے، جو غربت اور مہنگائی میں پستا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے آزمائش میں. نا 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 نا، اس سے بڑی آزمائش کس کی ہے؟ ان کی ہے جن کو اللہ نے مالی وسائل زیادہ دیے. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. قارون کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا. آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت لے کے چلا کرتی تھی. خزانوں کی کثرت کا اندازہ لگائیں، اتنے ہیرے، جواہرات، سونے، چاندی کے سکے تھے اس کے پاس. پہلے بینک نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے خزانے اپنے گھروں میں، تجوریوں میں محفوظ رکھتے تھے. اتنا گولڈ جمع کر لیا تھا کہ خزانوں کی چابیاں لوگوں کے پاس تھیں جو ملازم اس کے ساتھ چلتے تھے. ظاہر ہے انہی بنی اسرائیل میں بہت سے غریب لوگ بھی تھے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، اور ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، فرعون کا ظلم. قارون بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، تجھے اللہ نے اتنی دولت دے دی، لیکن جو قوم کا حال ہے وہ تو دیکھنا. تو جو قوم میں غریب لوگ ہیں تو ان پیسوں سے ان کا خیال کر لے. احسن کما احسن اللہ الیک، ان کے ساتھ ایسے اچھا سلوک کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، وسائل دیے ہیں تجھے. قارون کی کھوپڑی میں یہ بات بولو نہیں ہے. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس نالج ہے، اسکلز ہیں، میں نے ان اسکلز کی بیس پہ پیسہ کمایا ہے. حالانکہ فرعون تو بنی اسرائیل کے اگینسٹ تھا، اس ریاست میں رہتے ہوئے اتنا کما لیا میں نے. دیکھو فرعون نے دلیل، قارون نے دلیل کیا دی کہ میرے پاس جو پیسہ ہے یہ میری محنت اور میرے دماغ اور میرے ہنر کا نتیجہ ہے، دلیل یہ دی تھی نا. تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو جو جواب سکھایا جانا تھا وہ جواب یہ ہونا تھا کہ یہ دلیل غلط ہے، تیرے پاس جو پیسہ ہے وہ تیرے ہنر سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے. یہ جواب ہونا چاہیے نا، کہ اللہ نے یہ جواب نہیں دیا، اللہ نے یہ جواب فرعون کو نہیں دیا. جواب کیا دیا ہے؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من القرون، اہلک من قبلہ من القرون من ہو اشد منہ قوہ. جواب یہ دیا گیا کہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے تجھ سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہلاک کر دیا ہے، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ اللہ نے اس کی دلیل کے جواب میں دلیل نہیں دی، دھمکی دی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، عام نارمل حالات میں کوئی آدمی آپ سے دلیل مانگ رہا ہو اور آپ جواب میں دلیل کا جواب دینے کے بجائے دھمکیوں پہ آ جاؤ، تو یہ عرف میں اچھی حرکت سمجھی جاتی ہے یا بری؟ بری سمجھی جاتی ہے کہ بحث میری تجھ سے کیا ہو رہی اور تو کس پہ آ گیا ہے، دھمکیاں دینے پہ آ گیا. آپ نے کیس کیا جی، انہوں نے 2,00,000 روپے کھائے ہیں، جج کے پاس پہنچ گئے، آپ نے نہیں کھائے، مثال دے رہا ہوں. میں جج کے پاس ان کو لے گیا عدالت میں، اول تو جج کہے گا میں تو 2 کروڑ کھا کے بیٹھا ہوں معذرت کے ساتھ، یعنی غلطی سے کچھ چیزیں میرے منہ سے نکل جاتی ہیں جو ریورس کرنی پڑتی ہیں. نہیں سچ ویسے نہیں, بس غلطی سے کچھ آٹو پے ہوا ہوا ہوں. تو یعنی ایماندار جج کے پاس ہم چلے گئے, تو ان کے پاس میں ان کو لے کر گیا کہ جج صاحب انہوں نے میرے 200,000 روپے کھائے ہیں. جج نے پوچھا ہاں بھائی کھائے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جج سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور جج صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بھی میں نے ادھر بھی بندہ مارا تھا, مجھے بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جج کو بھی مثالیں دے رہا ہے, پتہ نہیں میں نے وہ بندہ بھی ٹپکا دیا تھا, اتنے بندے میں مار چکا ہوں. جج کہے گا بھائی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, تو میری بات کا جواب دینے کے بجائے کیا کر رہا ہے, دھمکیاں. اور دھمکیوں کا اسٹائل بھی یہ نہیں کہ میں تجھے ماروں گا, بلکہ لسٹ پیش کر رہے کہ جج صاحب اتنے بندوں کو میں مار چکا ہوں. یہ دھمکی کا بڑا اسٹائل ہوتا ہے, ایک ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ایک یہ کہ یہ دیکھ لے یہ بندے میں ٹپکا چکا ہوں. یہ تھوڑا اسٹائل کیا ہے, وکھری اسٹائل ہے, یہ بڑے دہشت گردوں کا اسٹائل ہوتا ہے. چھوٹے دہشت گرد کہتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹے دہشت گرد ہوتے ہیں. بڑے کیا ہوتے ہیں, لسٹ پیش کر دیتے ہیں, بھائی یہ دیکھ رہے ہو یہ جو رپورٹ اس دن اخبار اس بندے کی, ایک خبر یہ تھی پھر دوسری خبر اس دن اخبار میں خبر آئی تھی, تو سمجھ لے کہ تیری خبر بھی اخبار میں آنے والی ہے. تو نکلے گا گھر سے, واپسی میں اخبار میں آئے گا. تو گھر سے پورا صحیح سالم جائے گا, واپس تو صحیح سالم نہیں آئے گا, واپس کہاں آئے گا, اخبار میں. یہ سٹائل ہوتے ہیں. اب دیکھو قارون یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں نے اپنی کھوپڑی لگائی. جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں ہے تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم نے برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے, تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بھی انداز وہی ہو گیا جو معاذ اللہ نقل کفر, بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو معاذ اللہ ایک دہشت گردوں کا انداز ہوتا ہے. دلیل کا جواب دلیل سے نہیں, کس سے دیا جا رہا ہے, دھمکیوں سے. اور دھمکی بھی ایسے انداز کی دھمکی کہ فرعون کو نہیں کہا جا رہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں. دھمکی بھی بڑی خطرناک, انداز بھی بڑا خطرناک. وجہ کیا ہے, واقعی دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے دھمکی سے دینا غلط ہے, لیکن اس وقت جب دلیل دلیل ہو یا دلیل سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہو, دلیل اتنی بودی اور اتنی بیکار ہو, ایسی دلیلوں کا جواب دلیل سے دینا اس کی علامت ہے کہ آپ اس کی دلیل کو لفٹ کرا کے اس کو اہمیت دے رہے ہو. آپ اس کی دلیل کو کیا کر رہے ہو, اہمیت دے رہے ہو. تو بیکار باتیں کر رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی, اسکلز ہیں تو یہ اسکل دماغ سے آتی ہے نا, دماغ کس نے پیدا کیا تیری کھوپڑی میں, کیا خود بنایا تو نے اپنے اس دماغ کو, جن ٹانگوں سے چل کے تو بزنس کرنے جاتا تھا وہ ٹانگیں کس نے دی ہیں تجھے, وہ گھٹنے کس نے دیے, وہ پاؤں کس نے دیے. باتیں کر رہے کہ میں نے کس سے کمایا, اپنی محنت سے. ایسے جیسے کسی غریب کے پاس 2 ٹکے نہیں تھے, آپ نے 1 کروڑ دے دیا اور وہ 1 کروڑ سے اس نے پلاٹ خرید کے 1.25 کروڑ میں بیچ دیا. اب آپ نے اس پر احسان کیا تھا, آپ گئے تھے یار تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا, چڈی بنیان میں گھومتا تھا, تو آج تو نے اتنا پیسہ کمایا ماشاءاللہ, تو ایسا کر 5 روپے مجھے بھی دے دے, مجھے بڑی ضرورت ہے. وہ کہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو کہے گا تیری محنت تو ہمیں پتا ہے, تو چڈی بنیان میں گھومتا تھا, 5 روپے نہیں تھے تیرے پاس, دھیلا تھا نہیں تیرے پاس, محنت محنت کی باتیں کر رہا ہے, اس وقت کر لیتا نا محنت. تو آپ کو تو جو آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے دیں, سوچنے کے لیے دماغ اللہ نے دیا, سننے کے لیے کان اللہ نے دی, کسی کو آپ اندھا بہرا گونگا لنجا ٹنڈا کر کے بٹھا دو پھر دیکھو کیسے کاروبار کرتا ہے وہ. تو خالی پیسے سے بزنس نہیں ہوتا, صرف اسکل سے بزنس نہیں ہوتا. یہ اسکلز اللہ نے دی ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک آدمی کسی کے گھر جاتا تھا, موٹر سائیکل کوئی نئی نئی خرید لینا, محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں یار تھوڑا وہاں, اب تو سب کے پاس بائکیں آ گئی ہیں, ورنہ پہلے بہت ہوتا تھا بھائی انڈا موڑ جانا ہے ذرا بائک مل جائے گی, ہوتا ہے نا. گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ہوتا ہے، بھائی ذرا مجھے ماموں کے یہاں جانا ہے، بائک مل جائے گی، پیٹرول ڈال دوں گا میں. بندہ کہتا تھا پیٹرول میں ڈال دوں گا، اب یہ بائک والا کہتا یار جب پیٹرول بھی ڈالے گا تو اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی آپشن ہے نہیں. جب زیادہ ہونے لگا تو ایک دن کے ایک صاحب آئے، یار بائک چاہیے مجھے نانی کے جانا ہے، پیٹرول میں ڈال دوں گا. تو ایک ڈبہ لے کر آیا، بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. ہر آدمی پیٹرول پیٹرول کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا بائک صرف پیٹرول ہی کا نام ہے؟ اور بھی پرزے گھستے ہیں بھائی اس کے چلنے سے. پیٹرول ہی کو اتنا فوکس کر رہے ہو، پیٹرول ڈال دوں گا میں بائک دے دو، پیٹرول ڈال دوں گا میں بائک دے دو، تو اس ڈبے میں ڈال دے اور اسی ڈبے پہ بیٹھ کے نانی کے ہاں چلا جا. تو اگر صرف اسکلز ہی سب کچھ ہیں، اسکلز والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جب تک تقدیر کی چکی نہیں گھومتی، تقدیر کا پانسا نہیں گھومتا، لوگوں کی قسمتیں نہیں بدلتی ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگ، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ایک نمبر کے احمق اور بیوقوف، ان کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا ایکچولی یوں ایکچولی یوں، ان کو بتاؤ سات وہ آدمی جو کامیاب ہوئے نا ان اسکلز کی بیس پہ. تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 700,000 ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ اسکلز ان سے بھی زیادہ تھیں، مگر وہ فٹ پاتھوں پہ مرے ہیں بیچارے. ہوتا ہے نا سات، ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے کتاب، وہ سات کامیاب آدمی. وہ کیا ہے، کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. تو جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، آپ کے قسمت کا پانسا نہیں گھومتا، آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے. وہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا، بہت مالدار آدمی، بزنس تھا اس کا، ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، سوری چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورا رکھا ہوا ہے یہاں پہ. بھائی دو چاول کی بوریاں ادھر اونٹ کے، اور بیلنس برابر کرنے کے لیے دو بجری کی بوریاں ادھر. راستے میں کسی نے لفٹ مانگی، مجھے بھی اونٹ پہ پہنچا دو، بیٹھ آ جا بھائی بیٹھ جا. اونٹ کے مالک بڑا کروڑ پتی تھا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو. پھر اس نے کہا یار یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھی؟ اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے اونٹ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے، تو ایسا کر چاول کی دو بوریاں ادھر ہیں تو ایک ادھر کر دے اور ایک ادھر، اونٹ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا، وزن بھی، اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی، تھکاوٹ بھی کم ہوگی. اس نے کہا یار یہ تو بڑی اتنی سینس کی بات ہے، ادھر تو میری کروڑ پتی آدمی ہے مگر اتنی کھوپڑی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو. تھا کروڑ پتی. اس نے کہا یار بندہ بہت لاجیکل بات کرتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کرتے ہیں، ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر. اب بیٹھے، اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی، اونٹ بھی سکون کا سانس لے رہا ہے، اور یار بندہ تو بڑا نائس ہے یار، سکلز تیرے اندر بہت ہیں، بتا کرتا کیا ہے؟ کہہ رہا کرتا ہی تو کچھ نہیں، بے روزگار ہوں، جاب ہی نہیں ملتی کہیں، غریب آدمی ہوں. اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر. دوبارہ اس میں بوریاں میں، وہ جو بوری تھی نا اس میں ریت بھری، اور چاول کی ایک بوری کو دوبارہ ادھر کیا، اور پھر دو بوریاں ریت کی ادھر کی، اور کہا اگر تیرے اندر اتنی ذہانت ہے اور اتنا عقل مند ہے تو غریب کیوں ہیں؟ ہے بھائی، تو میں اگر تیرے مشوروں پر عمل کروں گا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ اس سے اچھا میں وہ بیوقوف صحیح ہوں، الٹے پلٹے زندگی گزر رہی ہے لیکن پیسہ تو ہے نا میرے پاس، تو وہی اسٹائل ہمارا ٹھیک ہے بھائی، تیرے اسٹائل میں چلیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الغنا حرم الحجا ضدان مفترقان ای تفرقی. امام شافعی کا شعر ہے کہ اگر محنت سے اور آپ کی اسکل سے پیسہ آتا، آپ کی دماغ سے پیسہ آتا، تو مجھے دیکھتے کہ میں محنت کرتے کرتے آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں مر رزق الحجا حرم الغنا. اکثر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, مالدار لوگ پریشان ہو گئے ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں, اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں جس کو عقل دی گئی اس سے پیسہ چھین لیا گیا. زدانی مفترقانی ائی تفرقی, ایک دوسرے کے لگتا ہے اپوزٹ ہے, یہ کبھی بھی جمع نہیں. یہ شاعر تو ظاہر ہے تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں, ورنہ بڑے مالدار عقل مند صحابہ کے پاس بھی پیسہ تھا. حضرت عثمان تو بڑے ذہین تھے اور پیسے والے بھی تھے. یہ سمجھانے کے لیے. اور آگے کہتے ہیں کہ محنت پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ مرتب ہو. اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے, اس کے قسمت کے پانسے پلٹتے رہتے ہیں, محنت ڈھیلے گی نہیں کرتا, ایک دن اس نے ایک شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا, زمین میں دفن نہیں کیا, شاخ کو ہاتھ میں پکڑا, وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا. اس نے کہا ایسے واقعات کی تصدیق کر دیا کر خوش قسمتوں کے ساتھ, ایسا بول لو نا یار, ہوتا ہے جب رزق مقدر میں ہوتا ہے نا, تو درخت کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, شاخیں ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں. یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی, کہیں اس پہ کلپ نہ بنا دیں کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں کی پھینک رہے ہیں. سمجھانے کے لیے کہ خوش قسمتوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, جس کام میں ہاتھ ڈالو بندہ چلا جاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى, اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رزق نہیں دینا چاہتا, محروم رکھنا چاہتا ہے, رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے, اس کے حالات سے پتہ چل رہا ہے, وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کنواں بھرا ہوا نظر آیا پانی سے, اس نے کہا چلو رزق نہیں مل رہا پانی تو ملے گا نا, اور پانی بھی کس میں ہے, کنویں میں, اور کنواں بھی کیا ہے لبالب بھرا ہوا, تو پانی تو ملے گا نا. وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا, پانی نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈڑپ نیچے چلا گیا پانی, بولے تجھے نہیں, تو نہیں پیے گا. تو شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا کر, ایسا ہوتا ہے. بدقسمت سے مراد دنیاوی لحاظ سے, اصل تو آخرت ہے. اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے, من کان یرید العاجلا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں, جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے, اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے, یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے. تو اس لیے تقدیر پہ تمیز سے آرام سے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. تو میں قارون کی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ قارون نے دلیل دی کہ میرے پاس نالج ہے, اس نالج کی بیس پہ میں نے یہ پیسہ کمایا ہے, تو اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی دلیل ضد اور ہٹ دھرمی پر مبنی ہے. یہ ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس کو لفٹ کرا کے اس کی دلیلوں کا جواب دیا جائے. اصل میں یہ دلیل اس لیے دے رہا ہے اس کے دل سے خدا کا خوف ختم ہو گیا, خوف ہوتا تو سوچ کے جواب دیتا, کبھی بھی یہ جواب نہ دیتا. جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے, تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا, ایک لبرل فیملی کا, بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے, ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہیں, وہ روتا ہوا آفس آیا, کیا ہوا بھائی, کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ, کیوں مارا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا, کیا کر رہا تھا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں, بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں, تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو. تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے, یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی, نتیجے میں میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا, بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے, بدتمیز بنا رہا ہے. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے, نو عمر لڑکی, باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو, 35 سال کی ہو, باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو, کورٹ میرج کرے, سمجھ میں آتا ہے. 17, 18, 18, 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا, یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ, آپ سب کو پتا ہوگا, ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا, عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی, اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر؟ ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی, اللہ نہیں چھوڑے گا. دیکھو میڈیا کو انسانوں کو بیوقوف بنا, جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو, دودھ پلاتی تھی, ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی, وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ماں خود بھول جاتی ہے, اللہ تھوڑی بھولتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات, باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا. روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں, کہیں حساب کتاب میں. کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا, پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے, ان کا تجربہ زیادہ, ان کا علم زیادہ, ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی, آپ تو اس پہ عاشق ہو, لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ, انگلیاں اٹھیں گی باپ پر, یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کو کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا. اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اسے درسبدار ہو جائے, بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں, لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں, لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے, غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو, بد سلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہیں, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی, تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی, ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے, کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی, کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے اسلام کہتا ہے, لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو.
بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی، ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں، یہ بعد میں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہیں، لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں، تو میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا، آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ، ہمارے ایک رشتے دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آدمی آئے اپنے سسر کو بھی لے آئے. میں نے کہا کون سے والے؟ کہنے یار یہ تمہارے یہ ہیڈی کی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے؟ بیگم کو بلائیں کون سی والی؟ ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا، کون سے والے؟ کہتا یار شادیاں آپ نے کی ہے، ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا، ایک کیک آ گیا اب اس کے اتنے حصے، پھر یہاں بچے زیادہ ہیں یہاں بچے کم ہیں، تو اس کے حساب سے یوں آڑا ترشا کٹتا تھا یوں کر کے. دیکھو یوں آ رہا ہے، بچے زیادہ ہیں تو دو یوں کر کے چھری گھمائی پھر یوں لایا، ٹھیک ہے نا، یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا، ہدیہ آیا وہیں بچوں کو، وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ وہ پہلے نمبر کے گھر پہ، دوسرے پہ آئے گا دوسرے گھر پہ، تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ، کہے گا یار خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نا 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 نا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے، ان کو عزت نہیں دے رہی، ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے، زندگی عذاب بن گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو؟ چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں، کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ، کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے، کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے، وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی غلطی پر ہے، حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے، گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے، ایک ایج ہو جائے نا اس کی، ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں، رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں، ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ، کورٹ میرج کرو، کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ یا باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ، ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابو دردا کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے، کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی، مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردا بڑے عالم تھے، صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو دردا کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو دردا نے کیا بات کی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو، خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رشتے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیے، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے، اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی، جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پہ اتنے خواتین کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف، یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں ساس، وہ کیا عورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے، اور کل آپ بھی تو ساس بنو گی. تمہارا بیٹا شادی کرتے ہی بیگم کے پاس جا کے بیٹھ جائے، تمہیں لفٹ کرانا چھوڑ دے، اور تمہاری بہو تمہیں پانی کا نہ پوچھے, تم بول رہی ہو کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو, کہ نہیں, ہر آدمی کو اپنی خدمت خود کرنی چاہیے, ہمارے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. تمہاری بہو کل یہ حرکتیں کرے گی تو تم میرا ہی بیان ان کو سناؤ گی. تو وہ جو ساس جس کے حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت ہے. دیکھو یورپ اور امریکہ میں اہل مغرب جو ہے نا, مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتے, ان سے ایک بہت بڑا فالٹ ہوا ہے انسانیت کے حقوق میں, بہت بڑا. وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ مبہم دعوے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ مبہم دعوے ہیں. اسلام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات پتہ ہے کیا کرتا ہے, وہ رائٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو ہیومن میں کوئی باپ ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, کوئی دادا ہوگا, کوئی سسر ہوگا, کوئی پوتا ہوگا, ان کے رائٹس الگ الگ ہیں, ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کے کیا حقوق ہیں, اسلام کہے گا کون سی عورت, ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے اس کے الگ حقوق ہیں, بیوی ہے اس کے الگ ہیں, بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ, آپ بولو یہاں انسانوں کے کی کیا حقوق ہیں, کمپنی کا مینیجر بولے گا کون سا انسان, امپلائیز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی, مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں, ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں, چوکیدار کے الگ حقوق ہیں, اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بس انسانی حقوق, انسانی حقوق. کہا نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے, دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی, اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا, ویمن رائٹ, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے, وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی, باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ, وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کہ میں لاؤں کہ نہ لاؤں, سمجھتے ہو, میری مرضی کہ میں لاؤں یا نہ لاؤں. یہاں شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے میں بھی انسان آزاد ہے, چاہے پیدا کرے چاہے پیدا نہ کرے, سمجھ رہے ہو. عورت کو پریگننسی ہو گئی, اس کی مرضی حمل ضائع کرا دے یا بچہ پیدا کر لے, یہیں سے کیا ہو رہا ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اس کی مرضی اس کو پالے یا نہ پالے, نہیں پالنا تو گورنمنٹ کے پاس پالنے کی جگہ وہاں جمع کرا دے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو ان کا تو سارا ریلیشن ہی ختم. اسلام شروع سے ہی گچی پکڑ لیتا ہے آپ کی, حمل روکنے کی اجازت نہیں, ہو گیا پیدا کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ آپ کسی کی نسل ہو, اگر ماضی میں انسان نسلیں روک لیتے ہمیں زندگی کا حق ملتا, تو یہ نیچرل ہے. جانور مجبور ہے اپنی نسل بڑھانے پر, آپ بھی مجبور ہیں, آپ کو بڑھانی پڑے گی. آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے, آپ نے خاص تعداد میں جو اللہ چاہتے ہیں, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, آدم اور حوا کو پیدا کیا, اللہ کہتے ہیں آپ کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ اب نسل روک لو, نا 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 نا, آپ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھی ہے. آدم علیہ السلام یہ نعرہ لگاتے ہیں میری مرضی میں نہیں بچے پیدا کرتا, حضرت حوا کہتی ہیں اگر آپ کرو گے بھی تو میرا رائٹس ہے, میں نہیں چاہتی اولاد, ہم ہوتے پیدا. شکر ہے اس وقت یہ تنظیمیں نہیں بنی تھیں, ورنہ اماں ہوا کو یہ سمجھا رہی ہوتی کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو بچہ چاہیے نہیں چاہیے آپ کا رائٹ ہے. اماں ہوا کہہ دیتی مجھے نہیں چاہیے, آج ہم کہاں ہوتے, عالم اروا میں ہی گھوم رہے ہوتے, وہاں بھی نہیں ہوتے, ہوتے ہی نہیں. ہم ہمیشہ تھوڑی ہیں, میرے والد شادی نہ کرتے, نسل روکتے, میں پیدا ہوتا مجھے زندگی کی نعمت ملتی. آپ کے والدین شادی نہ کرتے, نسل روکتے, آپ کو یہ جو یہ انسانیت کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے, انسانیت کے حقوق میں یہ ہے کہ نہ روکی جائے. آپ پابند ہیں فطرت کی طرف سے, اس پر قدرت نے آپ کے ذمے لگائے, نیچر نے آپ کے ذمے لگایا ہے. لیکن جو خدا کو نہیں مانتا پھر وہ کبھی بھی فطرت کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے معاشرے کا, آزاد آزاد آزاد, نتیجہ کیا, آپ اولاد کی نعمتوں سے محروم. جب اولاد ہی نہیں تو بہو داماد کہاں سے آئیں گے, داماد ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ رفیع بھائی بیٹھے ہیں, چھ کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ آپ کی, نو بیٹیاں, جب چھ داماد ان کے گھر آتے ہیں، چھ سات، بڑے ماشاءاللہ ہائٹ اور پرسنالٹی، مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے۔ بیٹوں سے جہاں بہویں ملتی ہیں تو بیٹیوں سے کیا ملتے ہیں؟ داماد ملتے ہیں، وہ بھی تو ایک ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فخر کرتا ہے اچھے مل جائیں، اگر اچھے مل جائیں، نہ ملیں تو پھر وہی عذاب جان بنتے ہیں۔ تو ہم کب کہہ رہے ہیں برے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دو، اچھے لوگوں کو دیں نا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سارے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اور وہی بات میں کہوں گا، اگر آپ کو اچھا داماد نہیں مل رہا تو جو پہلے سے میرڈ اچھا ہے اسی کو اپنی بیٹی دوسری پہ دے دو۔ ایک آپ کی بیٹی کسی اچھے کی چوتھی بنے، کسی مکھنچو کی اکلوتی بننے سے، بولو نا، بہتر ہے۔ یہ لاجک سمجھ میں آ نہیں رہی لوگوں کو۔ خیر اب یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک نہیں بھی ہوتا ہم چلا دیتے ہیں بات آگے، چکر میں ڈال دیتے ہیں، الحمدللہ چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی، چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی، ماں باپ کا بڑا حق ہے، ایسا نہیں ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پسند کی شادی آپ کر رہی ہو، ماں باپ بالکل راضی نہیں، اور ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی بات ہوتے ہیں باپ بیچ رہا ہے اپنی بیٹی کو، ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں، وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، باپ کی نہیں چلے گی، وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں، بیچ بھی نہیں رہا وہ آپ کا اس نے یہ کرنا ہوتا تو وہ اتنی آپ کی تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کرتا۔ وہ جہاں باپ ظالم ہو وہاں تو ٹھیک ہے، ظلم بھی اعلیٰ نوعیت کا ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی خطائیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نارملی یہ حرکت کہ نو عمر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا، دیکھو میں اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا، ہمارے پاس بھی بڑے، میں تو شادیاں کرتا ہوں نا، بس لوگوں کو پتا ہے کتنی کر لوں گا، لوگوں کی سے بڑی تکلیف ہوتی، کرتے رہتے ہیں، بھائی کتنی کر لوں گا، چار سے زیادہ کی تھوڑی اجازت ہے، تو زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن ظاہر ہے جس نے تین بھی کی ہوں تو کرتا آ رہا ہوگا نا، تو تین تک پہنچا ہے، یعنی کرتا آ رہے ہیں، رشتے تو دڑا دھڑ بھیجے ہوں گے نا، 300 جگہ رشتے بھیجو تو دو ہوتی ہیں، صحیح ہے نا۔ تو ہمیں بھی ایسی آفریں آئی ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں ہے، شادی کر لیں، نا نا نا، ہم نے کہا بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغام ہی ڈائریکٹ باپ کو بھیجا کرو، عزت دو اس کو، اور لڑکی اپنے باپ سے پوچھ کے کرے گی، تمہارے ساتھ بھی وفا کرے گی وہ، ورنہ جو اپنے باپ کی نہیں ہے میرے بھائی، وہ شوہر کی کہاں ہو سکتی ہے یار، خود سوچو یار، کامن سینس کی بات ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو اس کو عشق اتنا چڑھا ہوا ہے، جب وہ اپنے باپ کے لیے باپ کو چھوڑ سکتی ہے میرے لیے، تو مجھے کیوں چھوڑے گی؟ وہ بھائی وہ عشق آپ کی جوانی کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے، یہ جوانی تھوڑی دیر میں، تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے، آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکلنا شروع ہوگا، آپ کو ڈینٹر کا پاس جانا پڑے گا کہ یہ والا دانت میرا ہل رہا ہے، اس کو ایلفی سے جوڑ دے اپنی جگہ پہ، اس وقت پھر اس کو اور بہت سارے ہینڈسم اسمارٹ لوگ نظر آئیں گے۔ جو ایک دفعہ بھاگ گئی، اس کا مطلب بھاگنے کا طریقہ اس کو بولو آ گیا۔ اور الحمدللہ ہماری عدالتوں نے بیٹیوں کا بھاگنا تو آسان بنایا ہی تھا، اللہ کا بڑا فضل ہے، اب بیٹیوں کا بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے، بیوی کا بھاگنا بہت ہی آسان کر دیا عدالت نے۔ اور یہ عدالت کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے۔ میں جو عدالتوں کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہوں، جج تو بیچارہ پابند ہے نا، وہ تو لا، تو ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے۔ تو جب میں عدالت کو کہہ رہا ہوتا ہوں، اصل میں اسمبلیوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں، کوئی جج صاحب ناراض نہ ہوا کریں، صاحب ہمیں وہ تو پابند ہے لا کا بھائی، وہ اگر نہیں کھلا کی ڈگری دے گا وہ اندر ہو جائے گا جج، وہ تو مجبور ہے۔ تو اب بیویوں کا بھاگنا الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ آپ کی جہاں شادی ہوئی، اگلے دن مہر بیگم نے لیا اور جائے کورٹ میں، کہے مجھے یہ بندہ بالکل بھی پسند، بولو، نہیں آیا، بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ جج ہو سکتا ہے جنرل نالج کے لیے پوچھ لے، وائے، کیوں، ویسے یہ جنرل نالج کے لیے پوچھے گا، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں، جج کہے گا کوئی بات نہیں، یہ لیں آپ کو کھلا، جائیں جو اچھا لگ رہا ہے اس سے شادی کریں آپ، یہ لا ہے۔ اگر میں نے قانون کی کتاب پڑھی ہے، ایسے ہی نہیں پھینک رہا میں، ٹھیک ہے نا، کسی دن ہو سکتا ہے وہ پیج بھی دکھا دوں جو ہمارے آئلی قوانین میں جنرل مشرف نے جو قانون پاس کروایا یہ اس کا حصہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب بھی اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی چاہے گی اس کو ریزن بتانا ضروری نہیں ہے، جج پابند ہے اس کو طلاق کی ڈگری تھمائے گا۔ اور ہمارے ہاں جہالت ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، میں اس جہالت میں بھی ابھی بات کرتا ہوں، کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو میرے خلاف اس عدالتی خلا پہ کلپ بنا رہے ہیں اور لوگوں کے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی حدیث کے حوالے سے مفتی طارق مسعود کو جواب دیا آپ نے، میں بتاتا ہوں ابھی اس کا۔ ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیگم کا بھاگنا اس زمانے میں الحمدللہ عدالتوں نے، ہمارے حکمرانوں نے بے انتہا آسان۔ اچھا بیگم جب بھاگے گی تو بچوں کے سمیت بھاگے گی، بچے بھی کس کو ملیں گے اگر بچے ہو چکے ہیں؟ اس میں ہوگا یہ، اب بے روزگاری سے مت ڈریے، موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا 1,00,000 روپے ماہانہ کمائیں، ابھی ریحان اللہ والا صاحب کی ویڈیوز میرے ساتھ آئی ہیں، بڑی اچھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپے وہ تو صحیح سچی مچی کے کمانے کا، حلال کمانے کا بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں، تھوڑی سی غیرت ختم ہوگی لیکن آپ پیسے دبا کے چھاپو گے۔ لیکن یہ خواتین کے لیے آفر ہے، مرد اس میں مسکرانے کی کوشش، کیونکہ مردوں کی جیب سے ہی کمائیں گے۔ دیکھو بہترین طریقہ یہ، اگر آپ لیڈیز ہیں، ہیں تو نہیں لیکن فرض کر لیتا ہوں آپ لیڈیز ہیں، آپ کسی بندے سے شادی کریں، مہر رکھیں، نان نفقہ لیتی رہیں، ٹھیک ہے، ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیں، بچہ جیسے ہی پیدا ہو آپ کورٹ میں جائیں، بولیں کہ اس نے بچوں کا خرچہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مجھے اس سے خلع چاہیے، عدالت خلع کی ڈگری بھی تھمائے گی آپ کو، 18 سال تک کے بچے کا خرچہ اس کی وہ باپ کے خرچے پہ ڈال دے گی۔ آپ کہہ سکتی ہو اگر آپ لیڈیز ہو، وہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، کہ بھائی خرچہ باپ پہ ڈلے گا تو ہے، باپ تو وہی ہے نا، خالص میرا بچہ تو نہیں ہے نا، تو نہیں وہ باپ صرف ڈاکومنٹیشن میں ہے، ورنہ اس سے بڑا خان ساما کوئی بھی نہیں، وہ صرف پیسے دے گا، مرضی ٹوٹلی کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی، بچہ رہے گا آپ کے پاس، آپ اگر وہ بیٹی ہے تو اپنی مرضی کا لباس پہنائیں، جہاں بھی لے کر جائیں، جو بھی کریں، باپ صرف عدالت میں پیسے بھرے گا اور کسی کام کا وہ باپ نہیں ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ وہ جب بیٹا یا بیٹی بڑی ہوگی تو محبت تو باپ سے کریں گے وہ، کہ ہمارا باپ ساری زندگی ہمیں خرچہ دیتا رہا، 18 سال کے بعد تو وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ نا 18 سال آپ کے پاس ہیں باپ کے خلاف اس کا ذہن بنانے کے لیے، 18 سال میں بھی تبلیغ میں 4 مہینے میں کھوپڑی گھوم جاتی ہے، آدمی بالکل الٹ کے آ جاتا ہے، بغیر داڑھی ہو تو داڑھی رکھ کے آ جاتا ہے، بے نمازی ہو تو نمازی، ہیروئن چی ہو تو ہیروئن چھوڑ دیتا ہے، تو 18 سال میں اس کی کھوپڑی کیسے نہیں بدلے گی؟ 18 سال تک وہ اس کی کھوپڑی خراب کرے گی کہ تمہارا باپ ظالم تھا، مارتا تھا، کوٹتا تھا، لڑکیوں کے چکر میں تھا، نشہ کرتا تھا، آئس لیتا تھا اور یوں تھا، روٹی کھانے کو نہیں دیتا تھا، یہ تھا وہ تھا، بچہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اچھا اس بچے کا خرچہ بن گیا، جیسے ہی بچے کا خرچہ بنا ہے عدت کا خرچہ بھی آپ لیں، فوراً کہیں اور شادی کریں، اس سے دوسرا نکلوا کے وہاں بھی فوراً عدالت میں کیا کر دیا، بولو نا، خلع کا کیس دائر کر دیا۔ جیسے ہی عدالت میں خلع کا کیس دائر کیا، یہاں سے بچے جس حساب سے آپ کے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی سورس آف انکم بڑھتی جا رہی، اور کوئی مالدار ٹکر گیا تو عدالت اس سے تگڑے پیسے لے گی۔ عدالت یہ نہیں دیکھتی بچے کو کتنا چاہیے، عدالت آپ کی بھی انکم دیکھتی ہے، تو کما کتنا رہا ہے، جتنا کما رہا ہے اس حساب سے بچے کو دے گا تو۔ پھر عورت کی مرضی، آدھے بچے پہ لگائے آدھے خود کھائے، کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے بچے پہ کیا لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا تھا یہ تو ہوگا، جعفری نام تھا ان کا، لڈن جعفری صاحب نے کہا تھا یہ تو ہوگا، میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو رہا ہے، ہوگا نہیں یہ تو ہو رہا ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں لبرل جو دین سے دور لڑکیاں ہیں شادی نہ کرو، دیندار ہوگی کم از کم فتویٰ تو لے گی کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، بے دین ہوگی کہ جاؤ فتوے شتے کو نہیں مانتے ہم۔ اچھا میں، میرے خلاف اب کچھ لوگ کلپ بنا رہے ہیں، وہ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ بات سے بات آ گئی ہے۔ ابھی میں نے کل کلپ دیکھا، میرا بیان چلایا کہ شریعت میں عورت کو یک طرفہ خلا کا حق حاصل نہیں ہے، طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے، مرد کو، عورت کو نہیں دیا۔ ہاں چند جب بہت ظالم ہو یا نان نفقہ نہیں دے رہا، وہ ایک الگ سچویشن ہے، وہ میں بتا چکا ہوں مختلف بیانات، نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اب جب تک مرد نہیں چھوڑے گا، عورت اپنی جان نہیں چھوڑا سکتی اس سے۔ آپ کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہے بہرحال ایسا ہی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن صاف کہہ رہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے پاس ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ کی کس کے پاس ہے؟ یہ ایک لاک، عورت باؤنڈ ہو گئی ہے، لاک ہو گئی ہے. یہ لاکر کھول کون سکتا ہے؟ یہ مرد کھول سکتا ہے. یعنی نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. چند شرطوں میں عدالت کے پاس ہے، وہ بھی ڈیٹیل میں میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو میرے خلاف ایک صاحب نے کلپ بنایا، ہر پاگل سے پاگل اٹھ رہا ہے، دین میں گھس رہا ہے، نہ علم نہ نالج، بس حدیثوں کے حوالے یاد کیے ہوئے. محترم نے میرا کلپ چلایا، کوئی امریکہ میں کہیں یورپ میں ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی بات کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، بخاری میں ایسا نہیں ہے. بخاری میں ریفرنس حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں، آپ نے اس کو خلع کی ڈگری دے دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے، خاتون نبی کی خدمت میں آئیں کہ میں نے بغیر دیکھے شادی کی ہے، میرے شوہر قد کے لحاظ سے چھوٹے، رنگ کے لحاظ سے بہت سیاہ ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو پراپر بلایا ہے اور ان کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو. ان کے شوہر نے طلاق دی ہے تو نکاح ختم ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ چلو یہ خلع کی ڈگری ہے جاؤ. تو جب نبی کو یہ رائٹ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ میاں بیوی میں خود سے نکاح ختم کر سکتے ہیں، آپ ان کے شوہر کو بلا کے مشورہ دے رہے ہیں. طلقہا کے الفاظ ہیں، آپ نے ان کے شوہر کو کہا ان کو طلاق دے دو. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بھی آرڈر کے حکم میں نہیں تھا، یہ مشورہ تھا، یہ امر استحباب کے لیے کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرو. تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر دے دیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ صحابی تیار ہوئے ہیں، حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں، طلقہا، صحابی نے ڈیورس دی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر کورٹ جاتی ہے میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، عدالت بلائے شوہر کو بھائی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ دے دو اس کو، اگر وہ دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو جج کو تھوڑی حق حاصل ہے. یہاں تک کہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ جج بلا کے شوہر کو مشورہ دے سکتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. سعودی عرب میں عدالت کورٹ میں جاتی ہے، عدالت نہیں ڈیورس دیتی، عدالت میاں کو بلاتی ہے. اگر وہ ظالم ہے، آیا سعودی عرب کا بات کر کی بات کر رہا ہوں، شوہر اگر واقعی ظالم ہے، ثابت ہو جاتا ہے بلا وجہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا، تو پہلے تو عدالت اس کو پیار سے کہتی ہے چھوڑ دو بھائی، کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوتا، پھر عدالت مجبور کرتی ہے دے بھائی اس کو ڈیورس دے. یہاں کیا ہو رہا ہے، میاں صاحب کبھی تو نوٹس بھی نہیں ملتا اور کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی، بس. تو یہ نہیں ہے اسلام میں، اس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا، تباہ. اور میں بتا دوں، خواتین کو خواتین سمجھتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود ہمارے حقوق ہم سے چھین رہا ہے، ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. نا 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 نا، اگر آپ نے عورت کو ڈیورس کا حق دے دیا نا، جس طرح سے اب دیا ہوا ہے، اس سے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ عورت کا بیڑا غرق ہوگا. یہ چیز جب معاشرے میں پھیلے گی نا، مرد کو پتا ہے یار یہ میری ابھی تو پتا ہے شادی میں کر کے لاؤں گا تو میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی، اس لیے مرد وفا کرتا ہے. کل جب مردوں کو پتا چل گیا کہ بیٹا یہ تو جب بھی ہم نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی یہ کہاں پہنچ جاتی ہے، کورٹ، اور طلاق لے لے گی، تو مرد شادی کرنا چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہو، بولیں گے یار ابھی شادی کی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد تو بچہ لے کے بھی بھاگ جائے گی، تمہارے کیا بھروسہ اس کا. ابھی مرد کو پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا، نہ میرے بچے کہیں جانے والے نہ میری بیوی. تو مردوں کو کسی طریقے سے حقوق پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں عورت کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا تو سمجھ لو شادیوں کا ریشو کم. مرد کہے گا گرل فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہوں، بیوی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا ہو گیا، ختم. وہ بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے، بیوی بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے. وہ کہے گا بھائی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا، پیسے پکڑ، میری خواہش پوری کر، دفاع ہو یہاں سے. وہ ایک میں باؤنڈ کیوں ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں، تو ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ان کو لفٹ نہیں کر، علم پراپر طریقے سے جب تک حاصل نہیں ہوتا، بخاری مسلم کے صرف ریفرنس دے دینا، حوالے دے دینا، ترجمے تک تو ان کمبختوں کو آتے نہیں ہیں، ترجمے حدیثوں کے غلط کر رہے ہوتے ہیں، عربی گرامر کی الف. اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ملینز ویورز ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر. اسکالر سے پوچھو وہ بتائے گا، ڈاکٹر سے پوچھو تو بتائے گا نا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. رکشے والے سے پوچھ رہے ہو کہ بڑا ڈاکٹر کون ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے تو بڑا رکشہ والا کون ہے یہ پتا ہوگا. عوام سے پوچھ رہے ہیں بڑا اسکالر کون ہے، عوام تو خود بیچاری فارغ ہے، تو ریفرنسز سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اجماعی مسائل ہیں، کوئی حنفی شافی اختلاف نہیں ہے یہ. خیر بات کو سمیٹ کے بس میں ختم کرتا ہوں، کہاں سے ہم چلے تھے اور کدھر کو نکل لیے، کیا بات چل رہی تھی. اصل تو قارون کے بارے میں میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ قارون نے یہ کہا، بس بس دو تین منٹ میں سمیٹ رہا ہوں بات. ماں باپ کی بات درمیان میں آ گئی تھی، وہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس زمانے میں اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے بعض ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے ان کا. اکثر اولادیں آج کل ظالم پیدا ہو رہی ہیں، نہ باپ کو باپ مانتی ہیں نہ ماں کو ماں، پورے حقوق نچوڑ لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ایسے کیسز بھی میرے علم میں، لڑکی گھر سے بھاگ گئی، باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، شادی ہو کہیں کر لی آشنا سے، کم عمری میں بھاگی اور باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. نہ نہ نہ، باپ مر گیا مگر نہیں توفیق ملی جا کے منانے کی. یار تمہارے کیسا ضمیر برداشت کر لیتا ہے، تم قیامت کے دن اس باپ کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اپنی خواہشات کو قربان کر دو ماں باپ کی رضا پر. حدیث میں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ تین آدمی جو غار میں پھنس گئے اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری موت یقینی ہے، تو تینوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. ان میں ایک وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لے کے آتا تھا رات کے وقت، اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو. ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، بچے آئے مانگنے کے لیے، مجھے غیرت آئی کہ اپنے ماں باپ پہلے اپنے بچے بعد میں، تو میں ماں باپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی، نیند خراب ہوگی، اور بچوں کو پہلے پلا دیتا تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی، پہلے میرے باپ اور پہلے میری ماں ہے. اے اللہ، میں ساری رات پیالہ ان کے سر پہ لے کے کھڑا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے وہ دودھ مانگتے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، پہلے ماں باپ. یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے، ان کی آنکھ کھلی، پوری رات کھڑا رہا میں. اس لیے کھڑا رہا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی تو بےچارے بھوکے ہیں کہ بھائی ابھی آنکھ کھل سکتی ہے، ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا، تو مانگیں گے. اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فاكشف عنا ما نحن فيه. اے اللہ، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو آج جس عذاب میں میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا. بہت بڑا حق ہے والدین کا، آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لیے. اللہ، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا. پھر بھی میں بتا دوں، ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں حقوق سیم ہوں وہاں ترجیح کس کو دینی ہے؟ وہاں والدین پہلے ہیں. غیرت کا مسئلہ بنا کے ایسا نہ ہو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. تو اور جب بیوی کہے نا تو اس کو کہے کل تمہاری بھی اولاد ہوگی، اگر تمہارا بیٹا جورو کا غلام بن کے بیٹھ جائے اور تمہیں بھول جائے. ایک صاحب نے مجھے بتایا، میری بوڑھی ماں ہے، میں اکلوتا بیٹا ہوں. ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں، بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں، کئی بہن بھائی مل کے پال لیتے ہیں، اکلوتے ایک ہاتھ چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو ساری ذمہ داری اس اکلوتے پہ آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے نہیں چھوڑ سکتا، میں اکیلا کہاں رکھوں گا، اور رہتے بھی دبئی میں. یہ پرانا واقعہ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی. میری بیوی نہیں رکھنے دیتی، کہتی نہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ. میں نے کہا شاید آپ کی والدہ کو بہت زیادہ بد زبان ہے، بعض ہوتی ہیں ایسے ٹارچر کر کر کے اس کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہوگا. کہہ رہے ایسا کچھ نہیں ہے، بوڑھی ہے، اس کو بیچارے کو اس کی صحیح ہوش بھی نہیں ہے، بوڑھی ہے، پورے طور پر دماغ بھی کام نہیں کرتا، پورے طور پر شعور بھی نہیں ہے. کہہ رہے میری بیوی کہہ رہی ہے کسی قیمت پہ نہیں رکھنا، کہہ رہے الگ پڑی رہتی ہے، کام بھی میں ہی کر رہا ہوں اپنی اماں کے. کہتی ہے نہیں میں نے گھر میں ساس رکھنی نہیں ہے. میں نے جتنے کراس کوشچن ہو سکتے ہیں نا پوچھے کہ کام زیادہ لیتی ہوگی ماں بہو سے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، کہہ رہے بھائی اپنا بوڑھی عورت ہے اپنا الگ مسلح بچھا کے وہاں پڑی رہتی ہے، اس کا نہ لینا نہ دینا، لیکن بیگم کو بس اس کا وجود ہی انجوائے کرنا ہے نا، میں میرا ہسبینڈ انجوائے، جیسے ہوتا ہے نا خواتین آج کل کباب میں کوئی تیسرا ہڈی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے شوہر کی توجہ کچھ نہ کچھ تو ماں کی طرف ہوگی نا جب وہ وہاں رہے گی، اماں سے آگے پوچھے گا ناشتہ کیا نہیں کیا کھانا کھایا، تو وہ عورت چاہ رہی تھی یہ بھی نہ ہو، اتنی بھی مجھے کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے، اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ ایک اور شادی کر لے، جب دیکھے گی نا ماں سے، ماں ہی اچھی تھی یار، یہ سوگن آ گئی، اس سے بہتر ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لیا کر، لیکن خیر۔ تو میں نے کہتا یار نہیں، میں نے کہا بھائی پھر کیا ہے، یعنی میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ماں کو تو رکھنا پڑے گا آپ کو، کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں، کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی قیمت میں نہیں رہوں گی، میں نے اس کو بتا دو کہ بیگم میں ماں کو اکیلا اس بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ نے رہنا ہے رہیں ورنہ پتلی گلی سے نکلیں، آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، آپ پتلی گلی سے نکلیں، میں نے کہا ورنہ آخرت میں تمہاری ٹانگیں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی، یہ عورت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، اور اس کو بتا دینا کہ کل میری بددعا ہے کہ کل تمہارا بیٹا بھی اللہ کرے تمہیں الگ چھوڑ دے، الگ چھوڑ دے، اور ہم کوشش کمپرومائز ہی کی کرتے ہیں کہ یار ایک رینٹ پہ اوپر لے لو اوپر پورش، کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں ڈیورس تک نوبت نہ آئے، لیکن وہ اس کی ماں پاکستان میں رہتی ہے، یہاں اکیلا کیسے رکھے گا، اس کو تو دبئی بلانا ہے اپنی ماں کو، تو اس لیے میرے بھائی ماں باپ کے رشتے کو ہلکا مت سمجھو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں پورے اتر گئے تو کامیابی ہے، ناکام ہو گئے تو بہت بڑی ناکامی ہے اس میں۔ وہ میں بات کس کی کر رہا تھا پتہ نہیں یہاں کہاں سے آ گئی، وہ فرعون کے قارون کی رپورٹ چلتے چلتے ابا اماں کہاں سے آ گئے، تو وہ قارون کی بات میں اصل میں کر رہا تھا کہ وہ اللہ نے دھمکی کیوں دی، اس لیے کہ وہ دلیل اس قابل نہیں تھی، پھر اس میں کبھی مزید ڈیٹیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ اللہ نے اس کو لفٹ نہیں، اس کی دلیل کو لفٹ نہیں کرایا، اللہ نے دھمکی دی کہ تو کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تجھے ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ تو نتیجہ کیا نکلا، قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ تو اصل میں پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ جب اس دور میں بنی اسرائیل پر غربت تھی، پریشانیاں تھیں، ٹینشن میں قارون نہیں تھا، سب ٹینشن میں تھے، لیکن حقیقت میں آزمائش یہ قارون کی تھی، بنی اسرائیل کی تھی یا قارون کی؟ بولو قارون کی۔ بنی اسرائیل غربت میں بھی کامیاب ہو گئے، قارون دولت میں بھی کیا ہو گیا؟ ناکام۔ تو اصل جو میں میسج دینا چاہ رہا تھا، یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جس میں غریب پس رہا ہے، تو دیکھو اگر غریب گناہ نہ کرے، ناجائز کی طرف نہ جائے، تو غربت میں پس کے وہ کامیاب ہے، آزمائش غریب کی نہیں ہے، آزمائش دولت مند کی ہے کہ وہ اپنی دولت میں اس غریب کا کتنا خیال کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو پیٹرول مہنگا ہو جائے، میرا تو حساب کتاب کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس تو بڑی گاڑی، میرا تو پیٹرول پمپ والوں سے، میرے تو اپنے پیٹرول پمپ چل رہے ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں نا، تو جتنی بھی مہنگائی، کچھ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں جتنی بھی مہنگائی بجے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ کا شکر ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، او بھائی آپ کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے، کیا آپ ایسے موقع پہ ان غریب لوگوں کا خود کتنا خیال کرتے ہو؟ تو حکمرانوں کی جہاں آزمائش ہے وہاں ہماری بھی آزمائش ہے، اللہ ہمیں اس آزمائش میں پورا کرے۔ قربانی پر بیان پھر انشاءاللہ ہو جائے گا، ہونا تو قربانی پہ چاہیے تھا، بس جو ہو گیا اللہ نے کہلوا دی، اللہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔